نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتل احد بعد ثمان سنين كالمودع للاحياء والاموات ثم طلع على المنبر فقال اني بين ايديكم فرت وانا عليكم شهيد وان موعدكم الحوض واني لانظر اليه وانا في مقامي هذا واني قد اعطيت مفاتيح خزائن الارض واني لست اخشى عليكم ان تشركوا بعدي ولكن اخشى عليكم الدنيا ان تنافسوا فيها او كما قال عليه الصلاه والسلام. یہ ایک حدیث ہے، اس میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے جو شہداء تھے ان کے مقام پر ان کے لیے جا کے نماز جنازہ ادا کی 8 سال کے بعد، یعنی 8 ہجری ان کی وفات کے 8 سال کے بعد، اور اس طرح سے ادا کی جیسے کل مودع للاحیاء والاموات، جیسے کوئی گڈ بائے، کوئی فیئرویل سارٹ آف سپیچ دیتا ہے یا کوئی خدا حافظ کہتا ہے کسی کو، اس طرح سے الوداعی ایک سارٹ آف ملاقات جس طرح سے کی جاتی ہے، اس طرح سے احیاء والاموات، زندہ مردہ جتنے بھی لوگ تھے ان سے یہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور یہ نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے، اور فقال، اور پھر آپ نے فرمایا انی بین ایدیکم فرت وانا علیکم شہید، کہ میں تمہارے لیے ایک فرت ہوں گا. یعنی فرت کہتے ہیں کسی، یعنی ایک عرب قافلہ جس طرح سے ہوتا ہے، وہ جب ایک گروپ کی فارم میں ایک سارٹ آف کہیں ٹریول کرنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے، تو اس میں سے پہلے ایک سارٹ آف نمائندہ، ایک قاصد کہہ لیں یا نمائندہ کہہ لیں یا ایک ارینجمنٹ کرنے والا کہہ لیں، وہ پہلے سے جا کر وہاں پہ سارے بندوبست وغیرہ کرتا ہے اور ساری چیزوں کا دیکھ بھال کرتا ہے، تو وہ پہلے سے اس گروپ سے پہلے وہاں اپنے ڈیسٹینیشن پہ پہنچ کر کرتا ہے، اسے فرد کہا جاتا ہے. تو میں تمہارے لیے ایک فرد ہوں اور میں تمہارے اوپر گواہ بنوں گا، اور وَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْحَوْضُ، اور میں تمہارا اپنے حوض کوثر پر انتظار کروں گا، اور میں اس حوض کوثر کو یہیں سے لَأُنْظُرُ إِلَيْهِ، میں اسے دیکھ رہا ہوں ابھی سے، وَأَنَا فِي مَقَامِ هَذَا، اور میں یعنی اس جگہ سے اس حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں، اور مجھے قَدْ أُوتِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام زمینوں کی کے خزانوں کی کنجیاں، یعنی چابیاں، دا کیز ٹو دا آل دا خزانہ آف دنیا کے تمام خزانوں کی مجھے چابیاں دی گئی ہیں. وَإِنِّي لَسْتُ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي، میں اس بات سے نہیں ڈرتا کہ تم میرے بعد شرک وغیرہ میں مبتلا ہو جاؤ گے، یعنی اللہ کے ساتھ کسی اور کو کی عبادت شروع کر دو گے، یہ مجھے تم پہ ڈر نہیں ہے. لیکن ولیکن اخشى علیکم الدنیا ان تنافسوا فیہا، مجھے اصل بات تمہارے بارے میں، یعنی صحابہ سے جو خطاب کر رہے تھے، یعنی اصل خطاب ظاہر مسلمانوں سے تھا کہ امت سے تھا، کہ مجھے اصل ڈر اس بات کا ہے کہ میرے بعد تمہاری جو رغبت ہے اور چاہت ہے اس کا رخ دنیا کی طرف ہو جائے گا، اس کے اندر تم پڑ جاؤ گے، دنیاوی چیزوں میں، مٹیریلسٹک ورلڈ میں اتنا انوالو ہو جاؤ گے کہ یعنی اصل فساد جو ہوگا وہ تمہارے اندر، یہی اس امت کا فساد ہوگا، شرک وغیرہ کا اتنا ڈر نہیں ہے مجھے. تو ظاہر ہے یہ گویا ایک لاسٹ سپیچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سارٹ آف ان اے وے ہمیں ملتی ہے، جو وفات سے پہلے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال تھا، اس سے پہلے آپ نے یہ لوگوں کو ایک سارٹ آف سمجھیں کہ پریپریٹری طور پہ ایک یعنی تیار کرنے کے لیے دی. تو بہرحال مین چیز تھنگ از، اب اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وصال ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات ہے، اس میں محدثین اور جو اہل سیر و تفریح، اس میں تمام کا اتفاق ہے کہ 11 ہجری اور ربیع الاول کا مہینہ اور منڈے کا دن تھا۔ اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ دے آل اگری کہ اٹ واز دا منتھ آف ربیع الاول اینڈ دا ایئر واز 11 ہجری اینڈ اٹ واز دا ڈے واز منڈے۔ یہ ان باتوں پر تو سب کا اتفاق ہے جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے حوالے سے، لیکن صحیح ڈیٹ کے حوالے سے کہ کس ڈیٹ تھی، یعنی وہ ربیع الاول کی کون سی ایگزیکٹ ڈیٹ تھی، یہ کسی حدیث کی صحیح کتابوں میں اتنا اس کا تذکرہ غالباً نہیں ملتا۔ تو بہرحال ہسٹورینز نے، جو دوسرے مورخین ہیں، انہوں نے جو ڈفرینٹ سارٹ آف ہیں کتابیں لکھی گئی ہیں، اس میں تاریخ اور سیر کی کتابوں میں تین ڈفرینٹ ڈیٹس کا ذکر آتا ہے۔ ربیع الاول کی پہلی یعنی فرسٹ کا بھی ذکر آتا ہے کہ اس دن آپ کی وفات ہوئی، ربیع الاول کی دوسری تاریخ کا بھی ذکر آتا ہے، اور ربیع الاول کی 12ویں تاریخ کا بھی ذکر آتا ہے۔ اور عموماً عام طور سے اس 12 کو زیادہ مشہور طریقے سے جانا بھی جاتا ہے کہ 12 ربیع الاول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا دن تھا، لیکن اگر ہم اسے، بعض جو ہسٹورینز نے جو اس کے اوپر ایکسپرٹس ہیں، انہوں نے جب اس کو انالائز کیا ہے تو ان کے خیال میں، ان کی اوپینین یہ ہے کہ وفات سے تقریباً رفلی کوئی پونے 3 مہینے پہلے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ادا کیا، جو حجت الوداع تھا، اس کے بارے میں ظاہر ہے سب کو معلوم ہے، بڑا فیمس ہے کہ حجت الوداع جو 9 ذی الحج کا دن تھا وہ جمعے کا دن تھا، اور یہ بالکل مسلم اور صحیح روایات سے یہ بات ثابت بھی ہے۔ تو اگر ہم ایک بات کو مان لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات منڈے والے دن ہوئی تھی، تو 9 ذی الحج یعنی جمعہ ہونے کی صورت میں پونے 3 مہینے پہلے، اٹ از ناٹ ویری لائکلی کہ وہ 12 ربیع الاول کا دن ہو منڈے کو، اگر ہم یعنی ڈفرینٹ کیلکولیشنز جو ہسٹورینز نے لکھی ہے، اگر ہم یعنی ذی الحج، محرم اور سفر 3 مہینوں کو 30-30 دن کا فرض کیا جائے، یا 29 کا کسی کو 30 کا، تو ان سب صورتوں میں 12 ربیع الاول کو منڈے کا دن ہونا پاسبل نہیں ہے، اور یہ بات مسلم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال منڈے والے دن ہوا تھا۔ بہرحال اگر ہم تینوں کو ہی 29 کا ڈے مانیں تو پھر اس صورت میں 12 ربیع الاول کو منڈے کا دن بنتا ہے، بٹ اٹ از ہائیلی ان لائکلی کہ تینوں مہینے کنزیکٹولی 29 ڈیز کے ہوں۔ تو بہرحال اگر ایک مہینے کو ہم 29 کا مانیں اور باقی 2 کو 30-30 کا مانیں اس سے پہلے، تو پھر 12 ربیع الاول موسٹ لائکلی منڈے کا دن بنتا ہے، تو منڈے کا دن فرسٹ ربیع الاول بنتا ہے۔ تو اس صورت میں ظاہر ہے ہم یہی کہہ سکتے ہیں غالباً پرابیبلی فرسٹ ربیع الاول تھی آپ کی وصال کا دن، مگر واللہ عالم۔ مین تھنگ از کہ ربیع الاول کا مہینہ تھا اور 11 ہجری کی وہ منڈے کا کوئی دن تھا جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کا وصال ہوا۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی صحابہ کو ایک نصیحت کی کہ میں ایک فرد کی حیثیت سے تمہارے لیے آگے جا رہا ہوں، جب کوئی قافلہ کسی طرف روانہ ہونے والا ہوتا ہے تو ایک سمجھدار تجربہ کار آدمی جس طرح سے اس منزل پر، ڈیسٹینیشن پر پہلے سے روانہ ہو جاتا ہے، اس جو قافلے کو لیڈ کرنے کے لیے سارٹ آف اس کا ایک نمائندہ، اس کا ایک قاصد، ایک پریپریشن کرنے والا جو وہاں جا کے تمام ضروری انتظامات کر لیتا ہے، اور پہلے سے ہی تاکہ بعد میں جو پورا گروپ آئے اسے کوئی تکلیف نہ ہو، اسے پریشانی نہ ہو سیٹل ڈاؤن ہونے میں، اس کو فرد کہا جاتا ہے۔ تو یہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے لائک اے فرد، اس لیڈر، اس پہلے جانے والے کی طرح ہوں، میں یہاں سے جاؤں گا اور پھر بعد میں میں وہاں تمہارا گواہ بنوں گا اور تمہارا ویٹ کروں گا مقام حوضر کے اوپر، کوثر کے اوپر، مقام حوض کوثر کے اوپر میں تمہارا ویٹ کروں گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بشارت دی کہ دنیا کے خزانوں کی کنجیاں میری امت کو عطا فرمائی جانے والی ہیں۔ ظاہر ہے یہ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور سے ہی ہم نے دیکھا، پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہوا اور کہاں کہاں پھیلا، اور دنیا کی کیسر و کسرا کے جو پریشس ساری چیزیں تھیں وہ آ کے اس امت کے جھولی میں گریں۔ بہرحال یہی وجہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس بات سے نہیں ڈرتا کہ تم مشرک ہو جاؤ گے، لیکن مجھے اصل ڈر اسی بات کا ہے کہ تم دنیا کی محبت میں یا دنیا کے اندر رغبت اور چاہت اور ان چیزوں کی طرف اپنا موٹیویشن اور ڈیڈیکیشن لگا دو گے، حالانکہ مومن کے لیے جو اصل رغبت اور چاہت کی چیز ہے وہ صرف جنت اور نعمتیں آخرت کی جو ہیں وہ ہونی چاہیے، اور اللہ نے انہی کے بارے میں فرمایا ففی ذلک فلیتنافس المتنافسون. بہرحال تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی حوالے سے ایک روایت ملتی ہے، اور اس میں کچھ ڈیٹیل تھوڑی اور ایک بہت ساری روایات ہیں، ہمیں بہت ساری ڈیٹیلز ملتی ہیں. ایک روایت میں آتا ہے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن منبر پر تشریف فرما ہوئے اور آپ نے صحابہ کرام کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان عبدن خیرہ اللہ بین ان یؤتیہ من زہرت الدنیا ما شاء وبین ما عندہ فاختار ما عندہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ دنیا کی تمام جو بھی بہاریں اور نعمتیں ہیں اس میں سے جس قدر چاہے لے لے، یا پھر وہ لے لے جو اس جو اللہ کے پاس ہے. عندہ یعنی یا تو پوری دنیا اس کے سب کچھ لے لے، یا وہ مانگ لے جو اللہ کے پاس ہے. تو اس بندے نے وہ مانگا جو ما عندہ جو اللہ کے پاس ہے. جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو فبقا ابو بکر، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رونا شروع کر دیا، اور پھر اس کے بعد عرض کیا فدینا کا بھی ابائنا و امہاتنا، کہ ہمارے ماں باپ آپ کے اوپر قربان. تو جب یہ ابو بکر کا رویہ دیکھا روتے ہوئے انہوں نے فرمایا تو فعجب نہ لو، تو صحابہ کرام نے تھوڑا یعنی انہیں تعجب ہوا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، اور لوگوں نے بولنا شروع کر دیا، آپس میں باتیں شروع کر دی. انظروا الی ھذا الشیء، اس بندے کو دیکھو اسے کیا ہوا ہے. رب کریم صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے رہے ہیں کسی بندے کی کہ اسے اختیار دیا گیا، خیر اللہ بین ان یؤتیا من زہرت الدنیا و بین ما عندہ، یعنی دنیا یا آخر دنیا میں جو کچھ ہے یا اللہ کے پاس جو کچھ ہے اس کا اختیار دیا اللہ نے، اور یہ رو رہے ہیں. بہرحال جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو اس کے بعد پھر لوگوں کو سمجھ آئی کہ هو المخیر وکان ابو بکر اعلمنا، کہ ابو بکر ہم سے زیادہ جاننے والے تھے اور زیادہ ظاہر نالج رکھتے تھے، جو انہیں پہلے سے یہ بات سمجھ آ گئی کہ نبی کریم اصل میں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وصال کی گویا ایک رپورٹ کر رہے ہیں، ایک نیوز دے رہے ہیں لوگوں کو کہ اب یعنی گویا میرا وصال آنے والا ہے، میں وفات پانے والا ہوں اور میرا مجھے اختیار دیا اللہ نے، ان کا اس سے مطلب وہ خود تھے. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ ظاہر ہے ان سے بڑھ کر تو اس کسی صحابی کا مرتبہ تھا نہیں، انہوں نے وہ بات فوراً سمجھ لی اور وہ اس بات پر رونے لگے. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطاب تھا. اس کے حوالے سے صاحب مشکات نے الفاظ کی کچھ کمی بیشی کے ساتھ یو نو مور اور لیس سنن دارمی کے حوالے سے یو نو یہ خطبہ بیان فرمایا ہے، اور بہرحال روایات سے ہی پتہ چلتا ہے غالباً کہ یہ خطاب جو تھا یہ مرد وفات میں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور حضرت کا یہ آخری خطاب تھا جو آپ نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر فرمایا. اور مسلم شریف کی ایک روایت سے پتہ چلتا ہے، اور جس کے راوی بھی حضرت جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً 5 دن پہلے اپنی وفصال سے فرمایا، یعنی جمعرات کا دن، کیونکہ آپ کی وفات منڈے کو ہوئی، تو غالباً اٹ واز اے تھرس ڈے جب آپ نے اپنا لاسٹ خطبہ فرمایا. اور صاحب مشکات نے باب اپنے بک میں باب وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت سے یہ حدیث صرف اتنی نقل کی ہے، اتنی ہی ہے ملتی ہے، لیکن بخاری اور مسلم شریف دونوں کے اندر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے جہاں پہ فضائل کا ذکر ہے، تو اس باب میں یہ روایت کی اور بہت ساری ڈیٹیلز بھی ہمیں ملتی ہیں کہ اس خطبے میں آپ نے اور مزید یہ بیان فرمایا انما امن الناس علی فی مالی و صحبتی ابو بکر ولو کنت متخذا خلیلا غیر ربی لا اتخذت ابا بکر خلیلا ولكن اخوه الاسلام ومودته لا يبقى ينا في المسجد باب الا سد الا باب ابي بكر، یعنی ابو بکر کی ایک فضیلت خاص طور سے بیان فرمائی، گویا ایک ہنٹ دی کہ میرے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کا، انہی کو فالو کرنا ہے، انہی کے آرڈرز پہ عمل کرنا ہے. تو ان کا ایک رتبہ بتایا کہ لوگوں میں میرے ساتھ سب سے زیادہ جس نے اچھا سلوک کیا ہوا ابو بکر نے کیا رضی اللہ عنہ، اور اگر میں کسی کو بھی دوست اور بناتا اپنا یعنی اللہ کے سوا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ ہی ہیں، لیکن ان کے ساتھ میرا ظاہر ہے اسلامی ایک اخوت اور مودت کا ایک خاص تعلق ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے. اور پھر آپ نے خاص طور سے آرڈر فرمایا کہ مسجد میں کھلنے والے سب دروازے بند کر دی جائیں سوائے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دروازے کے، یعنی ان کا ایک خاص رتبہ بتایا. اس زمانے میں مسجد کے اندر انٹرنس ساتھ ہی میں لوگوں کے آپس میں حجرے بنے ہوتے تھے، چھوٹے چھوٹے گھر تھے، تو وہ ڈائریکٹلی مسجد میں کھل جایا کرتے تھے. تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب یہ سب دروازے بند کر دیے جائیں، یا بعض روایات میں خوخہ کا لفظ آتا ہے جو کھڑکی جس سے معنی ہوتا ہے، وہ سب بند کر دیے جائیں، یعنی روشن دان بھی اور سوائے ابو بکر کے رضی اللہ عنہ ان کا بند نہ کیا جائے. ان کا یہ مقام ہے کہ صرف انہیں اجازت ہوگی یہ ڈائریکٹ مسجد میں اپنے گھر سے انٹر ہو جائیں. اور پھر کچھ اور بہت ساری وصیتیں اور نصیحتیں بھی فرمائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوے. اور اس حوالے سے ام عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے انہوں فرماتی ہیں کہ مرض وفات میں ہی الذی لم یکمن، جس مرض کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس مرض کی وجہ سے وفات ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبورهم انبیاء مساجد، قالت عائشة لولا ذاک لابرز قبره خشیا ان یتخذ مسجدا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے لعنت فرمائی یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنی انبیاء کو مساجد یعنی سجدہ گاہ بنا لیا تھا. تو بہرحال وہ یہی فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے فرمایا کہ یہ یعنی بڑی ظاہر ہے اس کے خلاف بات فرمائی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور اگر یہ نہ فرمایا ہوتا تو میں آپ کی قبر مبارک کھول دیتی، آپ کو خطرہ تھا کہ آپ کی قبر مبارک کو بھی اسی طرح سجدہ گاہ نہ بنا لیا جائے گا. بہرحال واللہ عالم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے اس کی انسٹرکشنز دی کہ نبی کی قبر کو سجدہ گاہ نہ بنایا جائے، اللہ کے جو سجدہ ہوگا وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہی ہاتھ میں ہوگا، کی طرف ہی ہوگا، قبلہ رخ ہو کر ہی نماز پڑھی جائے گی. تو بہرحال یہ خاص طور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وصیت فرمائی. اور ایک اور روایت میں آتا ہے فی مرضی ادیا علی بکر نبا کا واخا کا حتیٰ اکتب کتاب، ان کے انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ جاؤ ابو بکر اپنے باپ اور اپنے بھائی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو بلاؤ، میں انہیں کچھ لکھ کر دینا چاہتا ہوں. فإنی اخاف ان یتمنى متمنن، کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ کوئی تمنا کرنے والا یا کہنے والا کوئی باتیں پھر بعد میں میرے نہ کرنا شروع کر دے. اور ویقول قائل انا اولا ویعب اللہ والمؤمنون الا ابا بکر. بہرحال پھر خود ہی فرمایا یا اب اللہ مؤمنون الا ابا بکر، کہ مؤمنین اللہ اور مؤمنین ابو بکر کے سوا کسی کو قبول نہیں کریں گے. خاص طور سے پھر بشارت بھی سنا دی ساتھ ہی میں. ظاہر ایک بات کہنے کا یہی تھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا مرتبہ اور مقام بتانا ضروری تھا. اس کی وجہ ظاہر ہے یہی تھی کہ بہت سارے کنفیوژنس پیدا ہو سکتے تھے، اور بہت ساری روایات کو جب ہم سٹڈی کرتے ہیں تو ہوئے بھی اور آج تک بھی ہوتے رہتے ہیں، لیکن ایک موٹی موٹی بات ظاہر ہے سمجھنے کی یہاں پہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کے وقت ظاہر ہے ایک امت کا یہ بہت بڑی ایک ون آف کیا سب سے بگیسٹ ترین ٹریجڈی تھی اس امت کی، ظاہر ہے تو اسے دیکھنا ضروری تھا کہ کیا معاملات ہوں گے. تو خیر اس حوالے سے مین چیز جو سمجھنے کی ہے وہ یہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت آپ کی 9 ازواج مطہرات تھیں، آپ ڈفرینٹ باریاں بنا کر ان کے گھروں میں رہا کرتے تھے، اور رفلی سفر کے مہینے میں رفلی پتہ نہیں کسی ڈیٹ کو آپ کا یہ جو مرض تھا آپ کی بیماری سٹارٹ ہوئی. اور پھر فائنلی حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کے یہاں جب آپ کے قیام کی باری تھی، اس کے اگلے دن جب باری ختم ہونی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریکویسٹ کی، اور غالباً بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ نے ریکویسٹ کی کہ اب بار بار آپ کو یہ جو مرض کی وجہ سے بیماری کی وجہ سے کافی تکلیف ہے، تو بار بار موومنٹ میں کچھ تکلیف ہو رہی ہے، اس وجہ سے آپ کو اجازت دی جائے کہ آپ ایک ہی گھر میں یعنی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں قیام فرمائیں. تو تمام امہات المومنین نے اس کی اجازت دے دی، اور آپ غالباً وفات سے اپنی 8 دن پہلے یعنی ایک منڈے پہلے موو ہو گئے عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر پر منڈے والے دن، یعنی جس منڈے کو آپ کا وصال ہوا اسے ایک ہفتہ پہلے منڈے کو ہی. اور آپ کو روایات میں آتا ہے کہ اس وقت آپ ظاہر ہے کافی بیمار تھے، تو دو طرف سے آپ کو لوگ اٹھا اٹھا کر لا رہے تھے۔ ان تمام روایات کو جب ہم جمع کرتے ہیں تو ہمیں یہی چیزیں سمجھ میں آتی ہیں کہ ایک طرف سے آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے آپ کو سہارا دیا ہوا تھا، اور دوسری طرف غالباً روایات میں آتا ہے دو لوگوں کے سہارے پہ آپ آئے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا نام تو کیٹیگوریکلی روایت میں ملتا ہے، پھر بعض روایات سے پتہ چلتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے کبھی، اور وہ چینج ہو کر کے کبھی حضرت عباس کے جو صاحبزادے تھے فضل بن عباس رضی اللہ عنہ، اور کبھی حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ، یہ دوسری جانب موجود تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر وہاں پہ آئے۔ اور اس کے پھر تین دن بعد غالباً جمعرات کا دن یہ واقعہ ہوا، جب آپ ظہر کی نماز کے وقت مسجد میں تشریف لائے، اور اس سے پہلے ہی ظاہر ہے آپ بیمار تھے، آپ نمازیں پڑھانے کے لیے آپ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو آرڈرز دیے ہوئے تھے پڑھانے کے لیے، گویا ایک امامت کی سارٹ آف ہنٹ دی ہوئی تھی کہ میرے بعد یہ امام بننے کا حقدار ہوگا سب سے زیادہ۔ اور بہرحال تین دن کے بعد اس منڈے کے غالباً پروبیبلی تھرزڈے والے دن ظہر کی نماز کے بعد آپ مسجد میں تشریف لائے، اور صحیح بخاری کی تھرڈ جز کے اندر باب انما جعل الامام لیتم بہ، اس واقعے کی متعلق جو روایت ہے اس میں کافی ڈیٹیل ہے کہ ظہر کا وقت تھا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اقتداء میں نماز شروع ہو چکی تھی، اور جب آپ تشریف لائے دو صحابہ کے سہارا لیے ہوئے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ پیچھے ہونا شروع ہو گئے غالباً کہ آپ کو جگہ دیں، آپ امامت کے لیے آئیں۔ آپ نے اشارے سے انہیں کہا نہیں، صفے لوگوں کو منع کیا توڑنے سے، اور وہیں جا کے انہیں صحابہ کو کہا مجھے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہی پہلو میں سائڈ پہ بٹھا دو، اور وہ وہاں بیٹھ کے تشریف فرما ہو گئے۔ گویا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام تھے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کی اقتداء میں آ گئے، اور تکبیرات بہرحال تواتر کے ساتھ وہ اس نماز میں بھی ابو بکر رضی اللہ عنہ ہی دیتے رہے، اور اس طرح سے وہ نماز ہوئی۔ اور پھر اس نماز کے بعد آپ نے خطبہ فرمایا، اور جس میں خاص طور سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان فرمائے، اور لوگوں کو نصیحت فرمائی کہ مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک میں مبتلا ہوگے، بلکہ اس بات کا ڈر ہے کہ تم دنیاوی معاملات میں انوالو ہو جاؤ گے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بھی ایک بیان فرماتے ہیں کہ لوگ ایک مرتبہ اسی بیماری کے دوران صلاۃ فجر پڑھ رہے تھے، غالباً یوم الاثنین کا ذکر آتا ہے، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے کے دروازے پہ تشریف لائے، اپنے پردہ ہٹا کر دیکھا تو لوگوں نے بہرحال ان کی طرف توجہ ہونے لگی، تو آپ نے اشارہ کیا کہ نہیں تم لوگ نماز کرو، پڑھو، کمپلیٹ کرو، اور اینی ہاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس اندر تشریف لے گئے۔ تو اینی ہاؤ اس وفات سے کچھ دن پہلے آپ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو آرڈر دیے ہوئے تھے کہ مرو ابا بکر فلیصلی بن ناس، کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو آرڈر دو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اس پر بھی کافی روایات ہمیں بہرحال ملتی ہیں، اور ایک بات یہی پتہ چلتی ہے ہمیں عائشہ رضی اللہ عنہ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض وفات میں سے پہلے بھی آپ کا معمول تھا معوذتین یعنی سورہ فلق اور ناس پڑھ کر پھونک کر اپنے اوپر دم فرمایا کرتے تھے، لیکن جب آپ کی بیماری میں کمزوری کافی ہو گئی تو وہ کام میں کیا کرتی تھی، یعنی مسا انو بیدی فلما اشتکا وجہ الذی توفی فی تفقت علی نفسی بالموازت الذی کانت ینفس امسا بیدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم انو، کہ میں وہ بہرحال دم کر کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر موازتین کا دم کیا کرتی تھی۔ اور ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ جب آپ کی یہی مرض وفات کا ٹائم تھا تو آپ نے آرڈرز دیے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو آرڈر دو کہ جا کے نماز پڑھائیں لوگوں کو۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا انہ رجل رقیق و اذا قام مقامک لم یستطع ان یصلی بالناس، کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ بہت ہی رقیق آدمی ہیں، تو یعنی گویا ہی از ویری ایک نرم دل سارٹ آف کہہ لیں یا ایموشنل کہہ لیں، بہرحال تو وہ آپ کی استطاعت نہیں ہے ان میں کہ وہ آپ کے مصلے پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو نماز پڑھائیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوبارہ فرمایا مری ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ ان کو آرڈر دو کہ نماز پڑھائیں۔ اور آپ نے ایک روایت میں آتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو ڈانٹا کہ نہیں، یعنی اگنور کرنے کے لیے کہ تم چپ رہو اور جا کے ابو بکر کو آرڈر کیا جائے کہ وہ نماز پڑھائیں۔ خیر اینی ہو، اب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی اس روایت میں، یہ جو امام بخاری نے باب اہل العلم والفضل یا حق بالامامہ کے اندر ذکر کی ہے، اسی باب میں اسی واقعے سے متعلق حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی، اور اس سے اگلے نیکسٹ باب کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی حدیثیں بھی امام بخاری رضی اللہ رحمہ اللہ نے درج فرمائی ہیں. ان سب میں یہ واقعہ کچھ تھوڑا مختصر یعنی اختصار کے ساتھ ملتا ہے، لیکن اس کے تقریباً تین باب آگے، باب انما جعل الامام الاتمہ بھی میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے یہ واقعہ بہت ہی ڈیٹیل کے اندر مذکور ملتا ہے، جس کے اندر پتہ یہ چلتا ہے وفات سے رفلی 8 دن پہلے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم منتقل ہوئے، اور اس کے بعد کچھ دن تو 1-2 دن غالباً آپ خود ہی نماز پڑھاتے رہے، لیکن پھر جب ویکنیس بہت زیادہ ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن عشاء کے وقت لوگ نماز کے لیے جمع تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی عشاء کی اذان ہو چکی تھی اور لوگ جماعت کے لیے کھڑے تھے، لیکن اس وقت مرض کی شدت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک غشی اور غفلت کسی سارٹ آف کیفیت طاری ہو گئی اور آپ سارٹ آف یو نو پاس آؤٹ ہو گئے. پھر جب آپ کو ہوش آیا تو آپ نے پوچھا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے، تو لوگوں نے کہا نہیں، لوگ تو ویٹ کر رہے ہیں مسجد میں نماز کے لیے. پھر لیکن اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ٹب میں پانی بھرو، جو ایک اس وقت کا ایک علاج کا طریقہ تھا، اور مجھ پہ وہ پانی ڈالو، آپ پہ ڈالا گیا، لیکن تھوڑی بات دیر بعد آپ پر دوبارہ غشی طاری ہو گئی اینڈ یو سارٹ آف پاسڈ آؤٹ، اور پھر ایسا 3 مرتبہ ہوا، اور پھر 3rd ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ ابو بکر کو آرڈر دو کہ وہ نماز پڑھائیں، اور یہی واقعہ پھر ہوا، اور غالباً بلال رضی اللہ عنہ واز دا میسنجر ہو وینٹ اینڈ بہرحال انہوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کہا کہ جاؤ آپ نماز پڑھائیں، آپ کے لیے آرڈرز ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. اینی ہاؤ تو اپنی زندگی میں ہی اپنے بعد اپنا نائب، اپنا خلیفہ، اپنا جو امام تھا وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو متعین کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سارٹ آف ایک میسج کے تھرو. اور اینی ہاؤ باقی جو وفات کے حوالے سے آپ کے ایک روایت میں آتا ہے عائشہ رضی اللہ عنہ کی کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی مرض الذی مات فی یا عائشہ ما ازال اجد الم الطعام الذی اکلت بخیبر وہذا اوان اجدت انقطاع ابحری من ذالک السم، کہ مرض وفات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ یہ اس جو زہر آلود کھانا کی کچھ تکلیف میں برابر محسوس کر رہا ہوں، یہ اس کی ہے جو میں نے خیبر میں کھایا تھا، اب اس کا میں وہ محسوس کرتا ہوں زہر کہ اس کے اثر میری رگ اور جان اس سے کٹی جا رہی ہے. اس کے پیچھے بھی ہوا یہ تھا کہ 7th ہجری میں جب غزوہ خیبر کا واقعہ ہوا اور جنگ کے خاتمے کے اوپر پھر معاہدہ ہو گیا اور سیٹل ڈاؤن ہو گیا، تو جیوز کی طرف سے اس وقت کے یہود کی طرف سے ایک بھنی ہوئی بکری گفٹ کے طور پر بھیجی گئی. یہ مشکات المصابیح میں ابو داؤد اور دارمی کی روایت ہے، اور پتہ بھی چلتا ہے کہ یہودی ایک جیو عورت تھی جس نے زہر ملا دیا اور آپ کو بھیج دیا. اسے معلوم تھا کہ آپ دستی کا گوشت بہت پسند فرماتے ہیں، اس نے دستی کے گوشت میں خاص طور سے اس بکری کے بہت زیادہ زہر ملا کر رکھا اور بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جیسے ہی تناول فرمانے کے لیے ایک چک چکھا تو فوراً تھوک کر پھینک دیا، اور پھر صحابہ کو بھی منع کر دیا جو بیٹھے ہوئے تھے کھانے کے لیے، اسے نہیں کھاؤ، اس میں زہر ملا ہوا ہے. پھر اس عورت کو بلایا گیا، اس سے پوچھا کہ کیا تم نے اس میں زہر ملایا، اس نے کہا کہ یہ بات آپ کو کیسے پتا؟ اس نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ یہ بات مجھے خود اس بکری نے بتائی ہے کہ میرے اندر زہر ملا ہوا ہے، مجھے مت کھائیں. جو بکری کی دست جو میرے ہاتھ میں ہے اس نے بحکم خدا مجھے خود بتلایا ہے کہ میرے اندر زہر ملا ہوا ہے. تو بہرحال وہ عورت نے ایکسیپٹ کیا اور اس نے کہا کہ میں یہی چیک کرنا چاہتی تھی، اگر آپ سچے نبی ہوں گے تو آپ یہ نہیں کھائیں گے اور آپ بچ جائیں گے اس سے اور زہر کا اثر نہیں ہوگا، اور اگر خدا نخواستہ اعوذ باللہ من ذالک آپ جھوٹے مدعی نبوت ہوں گے تو آپ زہر کھا کر وفات پا جائیں گے. تو بہرحال واللہ عالم وہ عورت مسلمان ہوئی یا نہیں ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا. اس کے یہ ایک الگ پھر ظاہر ہے بحث میں چلی جاتی ہے بات، لیکن گویا اس کے تھرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شہادت فی سبیل اللہ کا رتبہ بھی مل گیا کہ آپ دشمن کے زہر سے مارے گئے. تو اینی ہاؤ یہ اس زہر کا اثر تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فائنلی پھر اللہ کے حکم سے بعد میں اثر کیا اور اس کی وجہ سے آپ کی وفات ہوئی. اور ایک روایت میں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنا، وہ فرمایا کرتے تھے ما من نبی یمرض الا خیر بین الدنیا والآخرہ وکان فی شکوا الذی قبض اخذته بجۃ شدیدۃ فسمعته یقول مع الذی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اختیار دیا جاتا ہے ہر نبی کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ ہے کہ جب وہ مریض ہوتے ہیں تو ان کو اختیار دیا جاتا ہے دنیا اور آخرت کے درمیان اللہ کی طرف سے، تو بہرحال پھر جب کچھ مدت گزر گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا, کہا یا عرض یا بولا یا الفاظ یہ یوز کیے, مع الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, کہ ان لوگوں کے ساتھ اللہ جن پر اللہ کا ایمان ہے, نبیوں میں سے, صدیقوں میں سے, شہداء میں سے اور صالحین میں سے. تو اس پر عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں فعلمت انہ خیرا, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے میں جان گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کر لیا ہے اپنی موت کو زندگی پر اور اللہ کی سے جا کر ملنے کو. بہرحال اور ایک وہ روایت میں وہ فرماتی ہیں مجھے بہت ہی خوشی ہے یا وہ بہت پراؤڈ ہوتی تھیں کہ میرے گھر میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی دن وفات ہوئی جب میری باری تھی گویا نیکسٹ ویک منڈے کو, اور وہ آپ کی فرماتی ہیں کہ میرے سینے اور ہسلی کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے جب آپ کی کا وصال ہوا, اور پھر جب آپ لیٹے ہوئے ہی تھے آپ کو مسواک کرنے کی چاہت ہوئی, اور اب اس وقت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے پاس مسواک تھی, آپ نے ان سے لی, عائشہ رضی اللہ عنہ نے اسے باقاعدہ نرم کر کے دیا. تو وہ فرماتی ہیں کہ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لباب مبارک میرے منہ میں اور میرا لباب مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے, فائنلی جو لاسٹ چیز تھی وہ منہ میں گیا. تو ان باتوں پر وہ آپ بہت ہی ظاہر ہے پراؤڈ ہوا کرتی تھی. اور پھر فائنلی یہ ایک روایت میں ایک ڈیٹیل آتی ہے کہ جب وصال ہو گیا تو اس پر انہیں چادر چڑھا دی گئی, ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خبر ہوئی, وہ آئے, انہوں نے جب آئے گھوڑے سے اترے اور مسجد میں جانے کی بجائے سیدھا حجر مبارک میں آئے, اور آپ نے چادر ہٹائی منہ سے اور آپ نے بوسا لیا ان کے منہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, ابو بکر رضی اللہ عنہ نے, اور فرمایا بی ابی انت و امی واللہ لا یجمع اللہ علیک موتتین, کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان, اللہ آپ پر دو موتوں کو جمع نہیں کریں گے, یعنی یہ جو موت آپ کو آ گئی بس یہی آپ کی فائنل ڈیسٹینیشن کا سارٹ آف ایک جگہ ہے. اور پھر ظاہر ہے عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے آتا ہے کہ وہ کچھ کنفیوز تھے, حضرت مغیرہ بن شعبہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں پہ موجود تھے, وہ تھوڑا کنفیوز تھے. تو عمر رضی اللہ عنہ کہہ رہے تھے کہ ما غشیتاہ, یہ کیسی غشی ہے. تو اس پر مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کا غشی نہیں ہے, یہ سخت غشی یا سکتہ نہیں ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے ڈانٹا اور وہ لوگوں سے کہتے پھر رہے تھے کہ نہیں, یعنی گویا ہی واز ظاہر ہے اتنا بڑا ایک لاس تھا تو ہی واز ویری کنفیوز. لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ باہر تشریف لائے, انہوں نے کہا عمر کو کہ چپ کرو, لیکن وہ بہرحال پھر بھی خاموش نہ ہوئے اور بولتے رہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ سیدھا ممبر پر تشریف لے گئے اور آپ نے مشہور وہ خطبہ دیا کہ اما بعد من کان منکم یعبد محمدن فإن محمدن قد مات, کہ جو کوئی بھی تم میں سے محمد کی عبادت کرتا تھا تو وہ جان لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں, آپ کا وصال ہو چکا ہے. ومن کان منکم یعبد اللہ, اور جو کوئی بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے, فإن اللہ حی لا یموت, تو اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ سے حی ہے اور لا یموت ہے. قال اللہ عز و جل, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وما محمد اللہ رسول قد خلت من قبل رسول, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی صرف ایک اللہ کے رسول ہی ہیں, اور تمام رسول اس سے پہلے بھی حیا وصال ہو چکا ہے ان کا. اف ماتا قطل قلب تو اللہ کاب کو ممن کل کے بھائی فلاح یز اللہ شعین وسیز اللہ شاکرین. بہرحال تو یہ بڑی فیمس روایت ہے, اور اس حوالے سے حضرت ابو بکر نے ظاہر کیٹیگوریکلی یہ سورہ آل عمران کی جب تلاوت فرمائی وما محمد اللہ رسول وقت خلط من قبل الرسل, تو اس پر صحابہ کرام کو گویا ایسے اطمینان ہو گیا کہ یعنی یہ آیت جو قرآن پاک کی سامنے پڑھتے ہی تھے لیکن وہ گویا نظروں میں نہیں تھی, سامنے نہیں تھی, اس کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یعنی وہ آیت ہم نے گویا سارٹ آف ہمیں ایسے لگا کہ ہم نے پہلی دفعہ ہم نے اس آیت کو جانا ہے, اس کا مطلب کیا تھا, اس کا میننگ کیا تھا. ظاہر ہے آیت میں کیٹیگوریکلی یہی بات ہو رہی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی. اور عمر رضی اللہ عنہ اور تمام صحابہ کرام کے سامنے جب یہ آیت آئی ان کے سامنے سارٹ آف کہتے ہیں کہ یعنی ہم نے فرسٹ ٹائم ریئلائز کیا کہ واقعی یہ آیت تو قرآن پاک میں تھی. اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جب یہ پڑھی تو سب صحابہ کو ایک سارٹ آف اطمینان ہوا, اور وہ بار بار یہ آیتیں سب صحابہ کرام پڑھ رہے تھے اور اس سے ہی انہیں اطمینان ہو رہا تھا. اور اسی واقعے کے سلسلے میں امام زہری نے ہی سعید بن مسیب رضی اللہ رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے کہ خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ جب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آیت وما محمد الا رسول والی پڑھی تلاوت کی تو اپنی غلطی کا مجھے بھی احساس ہوا اور میرا یہ حال ہو گیا گویا میری جان ہی نکل گئی ہو، میری ٹانگوں میں دم ہی نہیں رہا، یعنی میں کھڑا ہی نہ ہو سک رہا ہوں، میرے دل نے جان لیا کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں۔ اس آیت میں اتنی ظاہر ہے وہ تھی، پاور تھی۔ فائنلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد پھر ایک اختلاف ہوا کہ اب انہیں دفنایا کہاں جائے گا، کہاں پہ قبر مبارک ہوگی، روزہ مبارک کہاں بنے گا۔ بعض لوگوں کا خیال تھا کہ آپ کو مکہ مکرمہ لے جا کر دفنایا جائے اللہ کے بلد اللہ میں، یا پھر بعض کا خیال تھا کہ مدینہ میں جنت البقیع میں آپ کو دفنایا جائے۔ تو بہرحال کچھ تھوڑا لوگوں میں کنفیوژن تھا، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس پر فرمایا، سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئن قال ما قبض اللہ نبیا الا فی الموضع الذی یحب من یدفن فی ادفنوه فی موضع فراسه، کہ جہاں پر بھی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی وفات ہوتی ہے وہی جگہ اللہ نے اصل میں چنی ہوتی ہے ان کی قبر مبارک کے لیے، تو انہیں یہیں پہ دفنایا جائے گا جہاں پہ ان کا بستر مرگ تھا، یعنی جس جگہ پہ ان کا وصال ہوا وہیں پہ آپ کو بیری کیا جائے گا، اور وہی حجرہ مبارک جو عائشہ رضی اللہ عنہ کا تھا وہیں اپنے مرض جس جگہ پر آپ کا وصال ہوا وہیں آپ کو کی تدفین ہوئی، اور آج بھی ظاہر ہے وہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانا اور مانا جاتا ہے۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حق ہے وہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح معنوں میں ان کے جو دکھایا ہوا راستہ ہے اور جو شریعت محمدی ہے، یعنی جو اصل جو میسج ہے کہ مجھے تمہارے اوپر کوئی شرک کا ڈر نہیں ہے کہ تم شرک کرنے لگ جاؤ گے، اصل ڈر یہ ہے کہ دنیاوی معاملات میں انوالو ہو جاؤ گے، اور یہی حال ہمارا بھی ہے کہ ظاہر ہے بظاہر تو عربوں مسلمان ہیں دنیا میں اور شرک سے بھی پاک ہیں، اللہ کے سوا کسی کے آگے سجدہ بھی نہیں کر رہے فزیکلی، لیکن گویا دنیاوی ایک مٹیریلسٹک ورلڈ میں اتنا انوالو ہو چکے ہیں جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی، جس جو ان کو ڈر تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس دنیاوی معاملات سے نکل کر مرنے سے پہلے پہلے مرنے کی کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صحیح معنوں میں جو سنت طریقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔